وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مغرب تقریباً کتنے بجے تک ہے؟ 6:10، یعنی 6:10 تک مناسب ہے. اگر 5 منٹ رہ جائے تو، بلکہ 6 بج جائے تو مجھے ذرا آپ تھوڑا سا یاد دہانی کرا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گھڑی سامنے ہے نہیں، پیچھے ہے، 6 بجے سے یاد کرا دیجیے گا. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور ادھر. حافظ ہارون صاحب آئے نا تو انہیں آگے بٹھانا. ہاں، حافظ صاحب ادھر آئیے، ادھر آ جائیں، ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جائیں. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، اعرف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ مولا عالیہ. سنا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک زبردست قلعہ تھا جس کو وہ ناقابل تسخیر بولتے تھے، یعنی ایسا قلعہ کہ ان کے زعم میں. آپ خیریت سے ہیں نا؟ ادھر آگے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر آ جائیں. تو جس کو وہ اپنے زعم میں ناقابل تسخیر بولتے تھے. ادھر بیٹھ جائیں، ادھر. کی حالت آڈا؟ تو وہ جو بادشاہ اور اس کے حواری اور فوج اس قلعے کو ناقابل تسخیر بولتے تھے. کیا حافظ جی؟ اور ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خیال کرتے نا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. محبت ہے سب، اور محبت عجیب چیز ہے. مارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از محبت شیر موشے میشوت، محبت سے شیر چوہا ہو جاتا ہے، ایسا اپنے کو مٹاتا ہے. اس لیے کہ اگر کسی اللہ والے کی محبت پیدا ہو جائے دل میں، جو کہ مطلوب بھی ہے، تو میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا، مرنے میں بھی مزہ آئے گا. تو وہ جو بادشاہ تھا اپنے زوم میں اور اپنی طرف سے اس کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اترکت تھے. اس قلعے کے اندر 5 دریاؤں سے پانی آتا تھا. تو ایک دن ایک وزیر تھا، بادشاہ کا نمک خوار، نمک کھایا ہوا. اس وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، اور دشمن بادشاہ اس بات کی فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے اس قلعے کو تسخیر کرے اور فتح کر لے، اور ہماری دیواریں کنکریٹ کی، ہمارا سیکیورٹی سسٹم، حفاظتی نظام فول پروف، یعنی کوئی اس کو توڑ نہ سکے. بس ہماری ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ ہمارے قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے. اگر دشمن بادشاہ نے ان پانچ دریاؤں پر بند باندھ دیا تو ہم کہاں سے پانی حاصل کریں گے؟ وزیر نے یہ بات اپنے بادشاہ سے کہی. بادشاہ اس کے اس مشورے پر خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گیا. اس نے کہا، کیا تم بیوقوف والی باتیں کرتے ہو؟ کسی ملا کا سایہ تمہارے اوپر پڑ گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ دشمن بادشاہ اگر بند باندھے گا، ایک دریا پر بند باندھے گا، دو پر بند باندھے گا، تین پر، پانچ دریاؤں پر کیسے باندھے گا؟ جب وزیر نے یہ بات سنی خاموش ہو گیا، کیونکہ جب انسان کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، اب اگلا آدمی بجائے خیر خواہی اپنی سمجھنے کے اس کو بد خواہی سمجھے تو پھر اگلا کیا بولے گا؟ خاموش ہو جائے گا. پاشا کی اس بات پر وزیر خاموش ہو گیا. ادھر دشمن بادشاہ جو تھا وہ تاک میں تھا، اس نے اپنی سی آئی ڈی لگائی، اپنے مخبر پھیلائے کہ دیکھو جاؤ قلعے کے اندر جاسوسی کرو اور معلوم کرو، اس بات کی تحقیق کرو کہ اس بادشاہ کی اور قلعے والوں کی کمزوری کیا ہے. جاسوس پھیل گئے، سی آئی ڈی پھیل گئی، مخبر خبر کے لیے گھومنے پھرنے لگے. انہوں نے بادشاہ کو آ کر رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت، دیواریں مضبوط، سیکیورٹی سسٹم، حفاظتی نظام بہترین، سب کچھ بہت عمدہ ہے، لیکن صرف ایک ان کی بظاہر کمزوری نظر آتی ہے. وہ کمزوری ہے کہ ان کے پاس اپنے قلعے کے اندر پانی کا کوئی نظام نہیں ہے. جتنا پانی ہے وہ سب باہر سے آتا ہے پانچ دریاؤں کے ذریعے سے. اگر ہم کچھ ایسا انتظام کر لیں کہ پانچ دریاؤں پر بند باندھ دے اور پانی روک دے، تو بادشاہ، اس کے شہزادے، فوج، قلعے والے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. آئیے جناب، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، ادھر سامنے آ جائیں. ماشاء اللہ، تو سب تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے اگر پانچ دریاؤں پر بند باندھ دے. بادشاہ نے کہا وزیروں سے، دشمن بادشاہ نے وزیروں سے کہا، بناؤ فیزیبلٹی رپورٹ، تخمینہ لگاؤ کام کی، اس کام کو کیسے ہم سر انجام دیں گے. تمام وزیر بیٹھے، پوری کابینہ بیٹھی، ایڈوائزری کمیٹی بنا دی گئی، مشاورت کمیٹی بنا دی گئی. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ ہے، ان کے قلعے کے اندر کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جس دن وہ جشن مناتے ہیں، اور اس خوشیوں میں
उनको अपना होश नहीं होता, हर आदमी उस जश्न में मस्त होता है। और जिस आदमी को अपने ऊपर नाज हो और अपनी नजर में वो अपनी कीमत रखता हो तो वो अमूमन दूसरों से गाफिल होता है। दादा चूंकि उनको अपने सिस्टम पर अपने निजाम पर एतमाद था कि हमारा किला और किले का निजाम इंतजाम फूल प्रूफ है, नाकाबले तस्खीर है, अब वो जश्न में सब देखो मौलाना को इधर से ले आना, इधर से ले आना, इधर से तुसी अग्गे आ जाओ जी। तो देखो बिचारे कितनी दूर से तशरीफ लाए हैं, थोड़ा आगे जगह बना दें, आगे सीधा आ जाएं, इनके लिए थोड़ी जगह बना दें मौलाना के लिए। और ये है पंखा ना, और एक पंखा यहां भी मिलेगा आपको माशाल्लाह। हाँ थोड़ी जगह बना दो बेटा, वालेकुम सलाम, शाबाश। देखिए मसला ये है कि सफे अव्वल में नमाज पढ़ना मुसलमानों को इसका एहतमाम करना चाहिए। और हमारी एक अजीब खामी और कमजोरी यह है कि हम पहले मस्जिद आ भी जाते हैं लेकिन बजाय सफे अव्वल में बैठने के पीछे बैठ जाते हैं। ये हमारी कमी है, खामी है कि मुफ्त में सलात छोड़ते हैं। और जब शादी हॉल में जाते हैं तो जहां पर खाने की टेबल होती है देखते हैं किधर है, उधर, कोशिश करते हैं उसके करीब सीट बनाए। सही कह रहा हूं कि नहीं? कुछ तो हां कहो यार। तो देखिए खाने के मामले में तो हम कितने होशियार हैं लेकिन नमाज सफे अव्वल में नमाज पढ़ने से अजर ज्यादा मिलता है। सही है कि नहीं? ये मसला तो इसका क्यों नहीं एहतमाम करें हम लोग? लेकिन एक मसला है, एक आदमी आया पहली सफ में बैठ गया, उसने देखा कुछ देर के बाद एक आलिम आया, शेख आ गया, बड़ा आ गया, खुसूसन जिसका दीनी मकाम हो, ये मुराद है। अल्लामा शामी इब्ने आब्दीन फतावा शामिया के अंदर फरमाते हैं कि अगर ये आदमी उस आलिम को आगे जगह दे दे तो इसको दो सवाब मिलेंगे। एक सवाब सफे अव्वल में नमाज पढ़ने का, हालांकि सफे अव्वल में नहीं है लेकिन एक सवाब इसको मिलेगा सफे अव्वल में नमाज पढ़ने का, और दूसरा सवाब इसको किसका मिलेगा? इकराम आलिम का। और इकराम आलिम इतनी बड़ी चीज है, एक मुख्तसर सा वाकया है कि एक लकड़हारा एक मजदूर था, नहर पर दरिया पर वुजू कर रहा था, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए, आप वुजू फरमाने लगे, उसने देखा कि पहले मैं हूं फिर दरिया के बाव पर इमाम साहब हैं, मुहद्दिस अजीम मुहद्दिस कबीर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। उसने सोचा कि मेरा मुस्तामल पानी इमाम साहब के पास जा रहा है, वो इमाम साहब के दूसरी तरफ चला गया कि पहले इमाम साहब को पानी मिले फिर मुझे मिले। आह मेरे प्यारे मुर्शिद ने यह वाकया सुनाया, फरमाया कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, कहा अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात पर कि तूने एक आलिम मेरे मकबूल बंदे का इकराम किया इसकी बरकत से मैं तेरी जिंदगी भर की खताओं को माफ करता हूं। इसलिए इकराम आलिम को मामूली न समझना, अल्लाह वालों का इकराम मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। और इतनी बड़ी नेमत है अगर किसी की अमल में कमजोरी भी होगी वो पार हो जाएगा। और ऐसे वो लोग जो अमल में बहुत मजबूत हैं लेकिन अदब से खाली हैं ये रोक लिए जाएंगे। इसलिए अदब बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए और हम सबको अदब नसीब फरमाए। तो अब उन बादशाहों ने वो जश्न मनाने लगे और गाफिल हो गए। तो वो जो दुश्मन बादशाह थे उसने पहले से तैयार रखा हुआ था कि जिन दिनों ये जश्न मनाएंगे तो उस दिनों उन्होंने डंपर वालों से ठेका ले लिया और मिट्टी वो उधर जश्न मनाने में मसरूफ और उधर उसने धड़ाधड़ मिट्टी पे मिट्टी गिराकर दरिया के जितने बंद थे वो सब बंद कर दिए। अब जिले में पानी जाना बंद, जश्न मनाकर बेहोश गाफिल। सुबह को जब आंख खुली बादशाह ने बैतुल खला गया, वहां पर टूटी खोली, पानी आने के बजाय हवा आने लगी। लेटरिन में बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अजीब है कि अगर कोई आदमी लेटरिन में हो तो हम बताते हैं वो फलाने का फोन आया है, की कहना है तो उन्होंने आज तो मैं मसरूफ हूं, वो की कह रहे हैं बैतुल खला में, बैतुल खला वाले को छेड़ना नहीं चाहिए। और बाजे लोग तो अजीब हरकत करते हैं कि नमाज में कोई नमाज पढ़ रहा है उसको आकर बताते हैं नमाज में ही कि देखो फला का फोन आया। नमाजी की नमाज में खलल डालना नहीं चाहिए, यहां तक कि आप गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए कि जिसकी जैसे उसके खुशी खुशू में फर्क आए, गुनाह है। तो अब उसने आवाज लगाई कि भाई मोटर चला दो। पता ये चला कि जिन टंकियों में पानी आता था दरिया से टंकी खाली। अब परेशान, ये क्या मामला? तहकीक हुई तो पता ये चला कि जिन पांच दरियाओं से किले के अंदर पानी आता था वो तो पांच के पांच दरियाओं पर बंद बंधा हुआ, और बाद दुश्मन फौज ने अपना पूरा पहरा बिठाया हुआ कि कोई आदमी बाहर ना जा सके, मुहासरा। अब बादशाह ने उस वजीर को बुलाया जिस वजीर ने मशवरा दिया था कि जनाबे वाला किले के अंदर कोई पानी का इंतजाम कर लें और एक कुआं खोद लें। वजीर ने यह मशवरा दिया था कि अंदर भी एक किला हो। बादशाह ने उसको कहा अब करो, कुआं खोदो जल्दी से। उसने कहा जनाबे वाला माफ कीजिएगा, अब ये नहीं हो सकता। बादशाह ने पूछा क्यों? कहा कि ये जो फर्श है ये कंक्रीट का फर्श बनाया आपने, इसको तोड़ने में दिन नहीं हफ्तों चाहिए, हफ्तों इसको तोड़ने में वक्त लगेगा। फिर पानी कितना नीचे है वो खुदाई चाहिए, खुदाई करनी होगी। बादशाह सलाम अब ये नहीं हो सकता। मेरे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं नतीजा ये हुआ कि बादशाह उसके शहजादे फौज वाले तमाम किले वाले तड़प तड़प के बगैर जंग के मर गए। वहां रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये नसीहत करके ये वाकया सुना के नसीहत फरमाते हैं कि अगर बादशाह उस वक्त एक खारे पानी का कुआं खोद लेता तो फरमाते बहज सब से जेहून शीरी अज बुरू के अगर वो एक चाह और कुआं कड़वे पानी का भी अगर वो होता तो बादशाह और उसके फौज और किले वालों की जान बचाने के लिए वो कड़वा पानी भी काफी था। और उस वक्त वो कड़वे पानी का कुआं सैकड़ों दरियाओं से बेहतर था। ये बात फरमाकर मेरे शेख और मुर्शिद ने फरमाया कि मारूमी का इस किस्से से क्या मकसद और मतलब है, खुलासा क्या है? फरमाते कि देखो हम लोग सर से लेकर पांव तक हमारा एक किला है और इस किले में पांच दरियाओं से लज्जत को हम दरामद करते हैं जिसको कहते हैं हवास खमसा। इन पांच दरियाओं से हम लज्जत को दरामद करते हैं। कैसे? आंख से देखा, अपनी औलाद को देखा दिल में खुशी आई, कान से मां बाप बीवी बच्चों से बातें सुनी, कारी साहब की किरात सुनी دل میں خوشی آتی ہے. ناک سے کباب کی خوشبو سونگی اور بریانی کی خوشبو سونگی دل مست ہو جاتا ہے. زبان پر آم یا اپنی پسندیدہ مرغوب چیز رکھی دل میں خوشی آ گئی. ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی آئی دل کی مستی کا عالم کچھ اور. یہ حواس خمسہ ہے, پانچ ہو گئے نا, آنکھ کان ناک زبان اور ہاتھ, یعنی باصرہ سامعہ, باصرہ دیکھنا, سامعہ سننا, شامہ سونگھنا, ذائقہ چکھنا اور لامسہ چھونا. ان پانچ چیزوں سے لذت آتی ہے. اور میرے پیارے دوستو, جو شخص دنیا میں آتا ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بات میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکاتم نے فرمائی کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھ کے لگا رکھے تھے. وہ کیا کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ہنگامہ ہے, ارے بھائی دادا کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا پوتے کی ولادت ہوئی ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. وہ نعمت ہے, خوشی کی بات بھی ہے, لیکن کتنی عجیب بات ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم فائرنگ کرتے ہیں, پٹاخے بجاتے ہیں, مٹھائیاں لٹاتے ہیں ٹوکرے کے ٹوکرے, بڑی شاندار عقیقے کی دعوت ہوتی ہے, اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی کو نہیں بتاتے. اگر وہ بیٹی دنیا میں آئی ہے, میں درد بھرے دل سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر وہ بیٹی اس دنیا میں آئی ہے اس بچی کا کیا قصور ہے, اس بیٹی کا کیا قصور ہے, یہ پوچھنا ہے. کیا اس کا کوئی قصور بتا سکتا ہے؟ جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائرنگ کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ جشن منائیں, پٹاخے پھاڑیں, سنت کے مطابق کام کریں. بچے کی ولادت ہوئی, ساتویں دن اس کا سر منڈانا یہ سنت ہے, ہلکا سا زعفران لگانا یہ بھی سنت ہے, عقیقہ کرنا یہ سنت ہے, چاہے گوشت پکا کر دے دے خود کھا لے یا تقسیم کر دے یا کچا تقسیم کر دے, کوئی حرج نہیں. لیکن میرے پیارے دوستو, یہ جو ہمارا رویہ ہے, بیٹا پیدا ہو رہا ہے ہمارا معاملہ کچھ اور ہے, بیٹی پیدا ہو رہی ہے ہمارا معاملہ کچھ اور ہے, فرق ہے نا برتاؤ کا, ایٹیٹیوڈ کا. بیٹے کی خاطر ہم کیا کچھ پیسہ سب کچھ لگاتے ہیں اور وہ بیٹی بیچاری سے سکتی رہ جاتی ہے, وہ بھی اللہ سے روتی ہے کہ اللہ میرا کیا قصور ہے, اور اس بہو کا کیا قصور ہے کہ جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو بیٹی کی ولادت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے, اس نے تو صرف اپنے آپ کو پیش کیا. اگر زیادہ کمال تھا تو بیٹے کو بولے ذرا زور زیادہ لگا تاکہ بیٹا پیدا ہو. اس عورت کا کیا قصور ہے, اس بہو کا کیا قصور ہے کہ جس کے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قابل مبارک بات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، فرمایا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ اس کو تفسیر المانی کے اندر ذکر کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل مبارک بات ہے وہ عورت جس کے پہلے واہلے میں بیٹی پیدا ہو، اچھا ایک بات بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سے ایک سوال ہے، جو باپ ہیں جن کو اللہ نے باپ کی نعمت عطا فرمائی، بیٹے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بیٹیاں؟ متفق ہے نا بھائی؟ ہاں، جو بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے مری جا رہی ہے، ان کے لیے رو رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، ہم اسی کو نظر انداز کر رہے ہیں، رویہ ہے ہمارا عجیب. اور میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی، شاید زندگی میں آپ پہلی دفعہ سنیں، کیونکہ میں نے تو پہلی دفعہ سنی، ہو سکتا ہے کسی نے سنی ہو اس لیے شاید لگا دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو بیٹیاں باپ کو نانا بناتی ہیں، ہے نا، اور بیٹا باپ کو دادا بناتا ہے. پھر عجیب بات حضرت میرے مرشد میرے شیخ نے فرمائی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نانا تھے، دادا نہیں تھے. بیٹیاں نانا بناتی ہے، جو سنت غیر اختیاری ہے نا، کسی کے اختیار میں ہے کیا کہ میں نانا بن جاؤں؟ زبردستی کر سکتا ہے کوئی؟ میرے مرشد نے فرمایا بیٹیاں نانا بناتی ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے، دادا نہیں تھے. تو ایسی سنت مل رہی ہے جو بیٹیاں ہمیں دلا رہی ہیں، سبحان اللہ، کیسی مزیدار بات ہے. ہاں، اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، وہ معاملہ کرے جو شریعت نے سکھایا ہے، کرے، خوشی ہے دعوت بھی کرے اپنے رشتے دار، لیکن وہ کہتے ہیں پاجامے سے باہر نہ نکلے، اپنی حدود میں رہے، پاگل نہ بنے، کمزرف نہ بنے. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. فیصلہ آیا اللہ کی طرف سے، وہ جو ہنگامے تھے، تو میں بتا رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پوتا آتا ہے نا، دادا خوش ہوتا ہے، او جی میرے آپ پوتے کی ولادت ہوئی ہے، دادا خود مٹھائی لا کر تقسیم کرتا ہے، خوشی کی بات ہے، انکار نہیں کر رہا میں. لیکن ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی عجیب بات ہے کہ دادا پوتے کے آنے کی خوشیاں مناتا ہے، اور پوتا آ کر دادا سے یہ کہتا ہے بزبان حال کہ دادا جان اب میں گھر میں آ گیا، اب آپ کی گھر میں ضرورت نہیں ہے، اب آپ جانے کی تیاری کریں، اب آپ کوچ کرنے کی تیاری کریں. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ کتنی عجیب بات ہے، دادا خوشی منا رہے اور پوتا آ کر دادا سے بزبان حال کہہ رہے کہ دادا جان اب آپ تیاری کریں، اب آپ کو آگے جانا ہے، آپ کا سفر ہے، اور دادا خوش ہو رہے. کیا عالم ہے ہم لوگوں کا. لہذا میرے مرشد نے فرمایا یہ جو پانچ حواس خمسہ سے، اس نہ پانچ حواس سے ہم لوگ جو لذت حاصل کر رہے ہیں، ایک دن یہ عالم ہوگا کہ عزرائیل علیہ السلام ہماری تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. فاروقی نے واقعہ لکھا نا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک شخص تھا ہندوستان کا، ملک شام میں، تو عزرائیل علیہ السلام اس زمانے میں نظر بھی آتے تھے، تو عزرائیل علیہ السلام نے اس تاجر کو ہندوستان کے شخص کو غور سے دیکھ لیا. اب آپ تصور کریں عزرائیل علیہ السلام کسی کو غور سے دیکھ لے، جیسے تھانے دار کسی کو یوں غور سے دیکھ لے، اگلے آدمی کا کیا حال ہوگا؟ بس وہ تو گھبرایا ہوا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضرت خدا کے لیے میری مہربانی کریں، میں وطن سے دور ہوں، مجھے جلدی سے وطن پہنچوا دیں آپ، کیونکہ جنوں پر ہوا پر اللہ نے آپ کو تسخیر عطا فرمائی ہے، مسخر ہے آپ کے لیے، کیونکہ عزرائیل علیہ السلام نے مجھے گھور کر دیکھا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے وطن جانا ہے، گھر جانا ہے، حکم دیا. بس آن کی آنند فانند وہ اپنے وطن پہنچ گیا. تھوڑی دیر بعد عزرائیل السلام وہاں سے گزرے, فرمایا بھائی عزرائیل ادھر آؤ. جی حضرت کیا حکم ہے؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے, اگر تمہیں کسی کی جان نکالنے کا حکم ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن تم لوگوں کو گھور کر ڈراتے کیوں؟ اس لیے ویسے لوگ مونچھے رکھتے نا, اور مونچھے رکھ کر ایسے کرتے رہتے, یہاں تک کہ نماز میں بھی یوں کرتے ہیں, گویا کہ فرشتوں کو ڈراتے ہیں, دیکھو تمہیں میری نماز قبول کرنی ہے. باتیں فرشتہ تو نہیں ڈرے گا نا, اگر وہ فرشتوں کو یوں اپنی مونچھے کو وٹے گا, اگر فرشتے نے ایک دفعہ گردن وٹ دی, اور پھر بعض لوگ مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بیان کے دوران میں ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ڈرا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیے مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان کسی مسلمان سے مصافحہ کرے تو ایسا اس کا مصافحہ ہو کہ اگلے کو ایسا لگے کہ جیسے میرے حال میں پھول آ گیا, ایسا نرم مصافحہ ہو. یہ زور آزمائی کا کام نہیں ہے کہ مصافحہ کیا ہاتھ ہی توڑ دے اگلے کا, یہ مصافحہ نہیں ہے. معاف کیجیے کسی کو اذیت دینا, یہ اجر نہیں ملے گا اس سے. مصافحہ کرے ایسا نرم کہ ایسا معلوم ہو کہ میرے ہاتھ میں مسلمان بھائی کا جیسے پھول دے دیا, ایسا نرم مصافحہ ہو. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, ہمارے شیخ کی خانقاہ میں تشریف لائے گلشن اقبال کراچی کے اندر. اب لوگ ہیں جوش ہوتا ہے نا, کسی نے جوش میں پکڑ کے یوں کر دیا. حضرت کے بڑھاپے کا زمانہ تھا وہ, بس حضرت تو بس آہ نکل گئی, چیخ نکل گئی حضرت کی, بوڑھے کمزور چیخ نکل گئی. اور میرے شیخ سے فرمایا کہ آئندہ میں تمہاری خانقاہ میں نہیں آؤں گا, تم نے لوگوں کو تمیز نہیں سکھائی. کہ تمیز نہیں ہے کہ مصافحہ کیسے کریں, ایک بوڑھے آدمی پر ان کو رحم نہیں آتا, کیسے مصافحہ کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ اگر بات یہ ہے مصافحہ کا تو سے جو مس ہے ٹچ کرنا ہے, اس میں وہ فضیلت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یا اس کو پکڑ کے جھاڑنا ہے, ارے گناہ جھاڑنا ہے یا ہاتھ جھاڑنا ہے؟ یعنی مسافر سے گناہ جھڑتے ہیں تو سوال ہے گناہ جھاڑنا یا ہاتھ جھاڑنا ہے کہ اگلے کا ہاتھ ہی نکال دے؟ اس لیے مسافہ بھی نرم ہو. ایسا مسافہ مزیدار ہو. اور ماں فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حکیم الامت کے ایسے خلیفہ تھے, روتے بہت تھے, بس نماز پڑھتے تھے, حضرت کی قمیض گلی, رونا نماز میں. انہی کے لیے میرے مرشد کا شعر ہے, زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. تو میرے پیارے دوستو, اب مجھے رکھ کے کہتے کہ جی یہ مردانگی کی علامت ہے, تو جن کی مجھے نہیں ہوتی کیا وہ مرد نہیں ہوتے؟ ایک صاحب نے حکیم الامت سے کہا, میرے شیخ سے کہا, حضرت بات یہ کہ مجھ نہیں تے کچھ نہیں. کیا کہا؟ کہ مجھ نہیں تھے کچھ نہیں. تو میرے مرشد نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو, اصل بات یہ ہے کہ سنت نہیں تو کچھ نہیں. تو میرے پیارے دوستو, ایک وقت ایسا آنے والا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کو بلایا کہ بھائی عزرائیل یہ کیا بات ہے, تم لوگوں کو ڈراتے کیوں ہو؟ جان بھی لیتے ہو ڈراتے بھی ہو. تو عزرائیل السلام نے فرمایا کہ حضرت بات یہ نہیں ہے, میں اس کو ڈرانا نہیں تھا, ڈرا نہیں رہا تھا, میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا, کیونکہ مجھ کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اس بندے کی جان ہندوستان کے فلاں قصبے میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر قبض کر رہی ہے, اس کی روح اس کی جان نکالنی ہے, اور یہ شخص یہاں ٹہل رہا تھا اور وقت ہونے والا تھا, لیکن میں حیران, اس لیے میں نے اس کو حیرانگی سے دیکھا, اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ تو وہاں موجود تھا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے, کب آئے گا کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا جو وقت ہے وہ کب آئے گا, کب اور کہاں. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بڑی تمنا تھی, بادب اتنے تھے کہ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے, استنجا بھی باہر کرتے تھے, ایسے بادب مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلتے تھے, سب اس تمنا میں کہ مجھے موت مدینہ شریف میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جم تم میں سے جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں مرے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب بھی فرمائے اور مدینہ شریف میں موت بھی نصیب فرما دے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. اور فرمایا جس دل جس کا تڑپتا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. یعنی جو ظالم سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا کیا زندگی ہے اس کی, کیا زندگی ہے اس کی. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا دل, ہم دل سے پانچ دریاؤں سے ہمارے دل کے اندر لذت آ رہی ہے. عزرائیل علیہ السلام آئیں گے, پھر نتیجہ کیا ہوگا, بند باندھیں گے اور اس کے بعد سارا ختم, سارا کھیل اور تماشا ختم. فرمایا کہ یہ جو ہم اپنی زندگی غفلت کے اندر گزار رہے ہیں کہ جی آج نہیں کل سے نمازیں کل سے شروع کر لیں گے, یا قضا نمازیں باقی ہیں فلاں وقت شروع کر لیں گے, ابھی روزے باقی ہیں اس وقت کر لیں گے, کچھ زکات دینا باقی رہ گئی ہے چلو فلاں وقت کر لیں گے, ابھی کل داڑھی رکھ لیں گے فلاں کام فلاں وقت کر لیں گے. یعنی ہمارے منصوبے بلکہ اتنے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہمیں 100 سال نہیں 1000 سال دنیا میں رہنا ہے. منصوبہ بندی ہم ایسی کرتے ہیں اپنے جینے کے اعتبار سے, منصوبہ بندی ایسی کرتے ہیں کہ گویا ہمیں 100 سال نہیں 1000 سال جینا ہے. اور عالم یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں ہم لوگوں کو اگلے پل کی خبر نہیں ہے, یعنی گویا کہ ہمیں ایک ایک سانس جو مل رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہے, کچھ پتا نہیں ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. اور میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس وقت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے, اگر کوئی آدمی کہے عزرائیل علیہ السلام سے کہ بھائی عزرائیل صرف مجھے 5 منٹ دے دو, میں تم کو 1 کروڑ روپے دوں گا, اور ڈرائنگ روم میں میرے بیٹھو, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, میں نے ابھی 60 انچ کا LCD ٹی وی خریدا ہے, تم اس پر بیٹھ کر ذرا چینل تو دیکھو. ارے دیکھو بھی تو صحیح, کیا مزے ہوتے ہیں دنیا میں, تم آسمانوں پہ رہتے ہو, تمہیں کیا پتا ڈانس کے پروگرام کیسے ہوتے ہیں, ڈانس اکیڈمی کیا ہوتی ہے, دیکھو تو صحیح, فلمیں بھی تو دیکھو, کہاں آسمانوں پہ اڑتے رہتے ہو, فلم کا مزہ دیکھو, ہیروئن کا ہیرو کا ڈانس دیکھو. اور میں تمہارے لیے ہزار سام سے کہہ رہے, میں تمہارے لیے کباب بھی بنواتا ہوں, بریانی ایسی زبردست ہوگی کہ کیا کہنا. تم جب تک دیکھو, عزرائیل علیہ السلام اگر پوچھے کہ بھائی تم کیا کرو گے, کہا میں یہ کروں گا کہ بس جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت صلات توبہ پڑھوں گا. کیا اتنا وقت ہم کو ملے گا, اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے. کیا ہے میرے دوستو, یعنی ہمیں اپنے موت کا وقت پتا نہیں ہے, لیکن ہم غفلت میں کتنے ہیں کہ ابھی تو گناہ کر لے چلو کل توبہ کر لیں گے, کل سے یہ گناہ نہیں کریں گے, ابھی تو تھوڑے دن ہیں, چلو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں داڑھی رکھ لو, ہاں میں بھی داڑھی رکھوں گا. اور واقعی کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا, ہر مسلمان چاہتا ہے, بس ذرا تھوڑی ایمانی کمزوری ہوتی ہے. ورنہ واللہ میں مسجد میں کہتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو داڑھی رکھنے پر راضی نہ ہو, بس ایمان کی کمزوری ہے نا. تمنا اس کی بھی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے, اس سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. جب وہ قوت پیدا ہوگی تو وہ نعرہ لگائے گا, کہاں تک ضبط بےتابی اور کہاں تک پاسے بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی اور کہاں تک پاسے بدنامی. کلیجہ تھام لو یارو, سارے عالم کو کہہ رہا ہے کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں اور ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہیں. دادا اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا, مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یعنی جس آدمی نے اگر مان لو گناہ ہو گئے, گناہ میں زندگی گزاری, داڑھی نہیں رکھی, اگر اسی وقت مسجد میں یہ فیصلہ کر لے کہ بس میں نے اب ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے, اب اس داڑھی پر بلیڈ نہیں لگے گا, اس داڑھی پر کینچی نہیں لگے گی, فیصلہ مسجد میں بیٹھ کر کر لیا, اور مان لے مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی وقت آ گیا, اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے یہ شخص قیامت کے دن ایک مٹھی داڑھی والوں میں اس کا شمار ہوگا. ابھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی جتنی قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنی ہیں. لہذا بعض مرتبہ یہ جو موبائل پر عجیب عجیب میسیجز چلتے ہیں, ایس ایم ایس وغیرہ, رمضان شریف میں ایک میسج میرے پاس بھی آیا, اور وہ میسج یہ آیا کہ جمعۃ الوداع یعنی جو آخری جمعہ ہے. اچھا جمعۃ الوداع پہ کیا ہے میرے مرشد بناتے بعد کہتے نا جی ہائے رمضان شریف جا رہا ہے, الوداع, ہائے جمعۃ الوداع, الوداع الوداع, ہائے ہمیں رمضان شریف کا غم ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, کیسے کرتے ہیں نا, ودا ودا الوداع, غم ہو رہا ہے. تو میرے مرشد فرماتے کچھ لوگ مسجد میں جمع تھے اور سب الوداع الوداع کے آہو نالے اور دردناک غم ناک نالے نکال رہے تھے, کتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ بھائیوں تمہارے غم تمہارے درد کے نالے اللہ تعالی نے قبول فرما لیے, تمہارے اس غم کو قبول فرما لیا, اور اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ یہ ہو گیا کہ ایک مہینے کے روزے تم نے اور رکھنے ہیں کیونکہ تم کو بڑا غم ہو رہا ہے. تب کیا ہوگا, کودیں گے, نہیں نہیں ہم بہت خوش ہیں خوش ہیں خوش ہیں, رمضان جا رہا ہے خوش ہیں خوش ہیں, بتاؤ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پتا چلا یہ سب ڈرامے بازی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کا نام فرما رہے ہیں عید الفطر, منہ کھولنے کی عید اور خوشی, اور ہم کہتے ہیں ارے جی بڑا غم ہو رہا ہے رمضان شریف چلا گیا. بتائیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ یہ خوشیاں منائے اور ہم نے جی ہمیں تو بڑا غم ہو رہا ہے, کیسا عجیب ہے. اور اگر ایک مہینے کے روزے اور فرض ہو گئے, کیسا عجیب مضمون ہے میرے مرشد کا, دیر سے صحیح لیکن بہرحال سنا دیا. فرمایا اس وقت ساری کہیں نہیں نہیں اللہ میاں ہمیں غم نہیں ہو رہا, جا کے اللہ میاں سے کہتے ہمیں غم نہیں, ہمیں بہت خوش ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے, بھنگڑا بھی ڈال کے دکھا دیں گے. تو پتہ یہ چلا سب رسومات ہیں خام خا کی. جیسے ہمارا ایک معاملہ ہے نا, ہم کسی کا مہمان ہوتے ہیں, میزبان کہے گا کہ جی کھائیے, جی مجھے بھوک نہیں ہے. میزبان اب وہ بےچارا مجبور ہے نا, تو پھر پنجاب ہے, کہے گا مہربانی جی تھی تھوڑا سا ہی چکھ لو جی. وہ کہے گا نہیں جی بھوک نہیں ہے, بڑی تاری مہربانی تھی آئے ہو تھوڑا سا چکھ لو. جب تھی کہہ دے تو میں چکھ لینا, اور عالم یہ ہوتا ہے چکھنے چکھنے میں چھ روٹی کھا جاتا ہے. تو کہتا ہے یا اللہ بھوک نہ ہونے پہ یہ حال ہے, جب بھوک لگے گی کیا حال ہوگا. حضرت مولا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے, جامعہ اشرفیہ میں بھی تھے حضرت, تو میرے شیخ کے ساتھ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم کے استاد بھی ہیں. تو انہوں نے سنایا کہ حضرت نے سنایا یہ واقعہ مجھے, مادری صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ واقعہ سنایا کہ کاندھیلا میں ہمارا ایک ساتھ افغانستان کا ایک طالب علم تھا جو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا دیوبند میں, تو وہ آیا مجھ سے ملنے. کو حضرت فرماتے ہمارے میرے گھر میں سب روٹیاں ہوتی تو اس کے سامنے رکھ دی کہ بھائی مسافر ہے پتہ نہیں بےچارے وہ کتنی بھوک ہے. تو فرمایا وہ 40 روٹیاں کھا گیا, اس کے بعد خیر حضرت نے مہمانداری ماشاءاللہ اللہ والوں کا دل بڑا ہوتا ہے. دیکھیے یہ صاحب کو اٹھا دیں آگے سے. تو حضرت نے اس سے پھر پوچھا کہ ارے بھائی خیریت یہاں کیسے ہندوستان آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ مولانا میں جا رہا ہوں ذرا دہلی, تو وہاں پر سنا ہے کہ حکیم اجمل خان کا کوئی شاگرد ہے بہت قابل, اس کے پاس جا رہا ہوں اپنا علاج کرانے. تو ماں نے پوچھا کہ آپ کو بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا بدہضمی کی بیماری ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے سر پکڑ لیا, اور اس سے فرمایا مولانا نے اس سے فرمایا کہ ہاتھ جوڑ کے دیکھ تو حکیم صاحب کے پاس جا, بے تکلفی تھی نا, حکیم صاحب کے پاس جانا اپنا علاج کرانا, اور جب علاج کراتے دیکھ افغانستان کا ایک راستہ اور بھی ہے وہاں سے چلے جانا. کہ ظالم ہاضمہ خراب ہونے پر 40 روٹیاں کھا گیا, بعد میں کیا حال کرے گا. تو ہمارا عجیب مزاج ہے, رویہ ہے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں جی بھوک نہیں ہے, اور ہم اس کو بڑی رواداری سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا غیرت مند ہے. میرے پیارے دوستو, سرور عالم ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا جی ہمیں بھوک نہیں ہے, اور حقیقت میں بھوک ہوتی بھی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ بھی یہ جھوٹا ہے, یہ شخص سمجھ گئے, یہ شخص جھوٹا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے. اس لیے ایک بزرگ کا عجیب معاملہ تھا, کوئی مہمان آتا کھانا کھانا ہے, جس کو معلوم ہوتا کہ حضرت کیسے ہیں وہ کہتا جی حضرت کھانا ہے, فرمایا اس کو کھلا دیتے, اور جو ذرا رواداری ہے نا جی حضرت بھوک نہیں ہے, ٹھیک ہے خاموش, دوسری دفعہ نہ پوچھنا, ایک دفعہ صرف. لہذا نتیجہ یہ ہوتا پھر بھوکا مرتا. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ ہمارے ہیں جو اس کو ہم بڑی اپنی غیرت اور عزت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلی دفعہ کہہ دیا تو جی ہم تو وہ کیا سمجھے گا ہمیں. اور اسی طرح سے ایک مسئلہ میزبان کے لیے بھی ہے, کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کہہ رہے کہ بھائی مجھے بھوک نہیں ہے, اور یقین جانے بعض دفعہ تو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے بھوک نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ جی میرا تھوڑا سا دل رکھ لیں. بھائی تیرا دل تو اپنے دل میں رکھ لوں گا, لیکن اس کھانے کو کس پیٹ میں ڈالوں؟ اس لیے میزبان کو چاہیے مہمان سے اصرار نہ کرے. اس لیے ہمارے ایک مولوی صاحب دوست کہتے ہیں کہ جب مہمان کیا کوئی مہمان ہے نا کسی کے جاؤ تو خوب کھانا کھاؤ, خوب کھاؤ, یا تو وہ خوش ہوگا کھانا کھلا کر یا اسے تکلیف ہوگی کہ اتنا کیوں کھا رہا ہے نا بھائی. اچھا زبان سے کیا کہہ رہے کہ کھاؤ, اور دل میں چاہتا ہے نہ کھائے, تو فرمائے کہ اگر وہ خوش ہوگا تو مومن کا دل خوش کرنا ثواب ہے کہ نہیں؟ جیسے بعض لوگوں کو کھانا کھلا کر خوشی ہوتی ہے, تو مومن کا دل خوش کرنا ثواب ہے کہ نہیں؟ اور زبان سے کہہ رہے کہ کھاؤ اور دل میں چاہتا ہے نہ کھائے, ایسا ہوتا ہے نا, تو کیا مطلب ہے؟ یہ منافق ہے, اور منافق کا دل دکھانا ثواب ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں دعوت میں جہاں جاؤ خوب کھاؤ, یا تو وہ مومن ہے یا منافق ہے, دونوں صورتوں میں تم کو تو ثواب ملے گا. اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہ ہمارا رویہ ہے, ان رویوں کی وجہ سے میرے پیارے دوستو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم انسانیت سے محروم ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں نا یہ, لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے. میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے فرمایا, اب دیکھیے فرمایا کہ جب اپنی جوتی اٹھاؤ تو الٹے ہاتھ میں اٹھاؤ, لیکن ادب یہ ہے کہ جب اپنے شیخ کی اپنے استاد کی جوتی اٹھائے فرمایا سیدھے ہاتھ میں اٹھاؤ. اللہ اکبر, یعنی یہ ہم تماشا کتنا عجیب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دین کی کتاب ہوتی ہے, اس دین کی کتاب کو ہم اٹھاتے ہیں الٹے ہاتھ میں اور جوتی کو اٹھاتے ہیں سیدھے ہاتھ میں, کتنی عجیب بات ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنی عجیب ہے کہ دین کی کتاب الٹے ہاتھ میں اور جوتی سیدھے ہاتھ میں. حضرت نے اس پر تاکید فرمائی, فرمایا اس کی یہ ہے تربیت، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے. اچھا اسی طریقے سے اب کوئی، یہ بھی ہمارا ایک عجیب رواج ہے کہ اگر کوئی عالم، کوئی دیندار، کوئی شخص آئے، اگر وہ وہاں اپنی کسی ضرورت سے بازار جائے، اب جس دکان پہ جاتا ہے لوگ ماشاءاللہ محبت کرتے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کوئی سودا خریدے وہ کہتا ہے جی او جی رہنے دو، پیسے بھی دینا چاہو او جی رہنے دو، تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا کبھی ایسا مت کرنا، کیونکہ اس کو ہدیہ نہیں بولتے. یعنی جو آدمی کسی سے کوئی چیز منگوائے یا مانگے وہ ہدیہ نہیں ہوتا، ہدیہ وہ ہوتا ہے جو خود اپنی مرضی سے دے. بھائی اگر آپ کو اتنا شوق تھا خود نہیں کیوں نہیں لا کر دے دیا؟ پھر پتہ کیا ہوتا ہے اس پر واقعہ سنیں. ساؤتھ افریقہ میں میرے مرشد تشریف لے گئے، ایک حضرت والا کو وہاں ٹھنڈک ایک دم ہو گئی، موسم بدل گیا، سردی ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا میں سویٹر لینا ہے. ایک دکان میں گئے سویٹر لینے کے لیے، وہی دکاندار، وہ بیان میں تھا، تو اس نے کہا حضرت پیسہ نہیں چاہیے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں پیسہ نہیں چاہیے. حضرت نے زبردستی اصرار فرما کر اس کو پیسہ دیا، کہا میری طرف سے گفٹ ہے مولانا، رکھ لیں یہ وہ. حضرت نے فرمایا میں ہرگز نہیں لوں گا، میں آپ کی وجہ سے اپنے بزرگوں کے اصول کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت نے نہیں لیا. حضرت فرمایا اگر آپ پیسے نہیں لیں گے تو میں آپ سے سویٹر نہیں لوں گا. آخر مجبور ہوا، اس نے پیسے لیے، حضرت نے پیسے دیے اور چاہتے یہی تھے. یقین جانے اس دکان سے حضرت باہر نکلے، ایک مولوی صاحب حضرت کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اللہ آپ کی بصیرت پر میں حیران ہوں. وہ پوچھا کیوں؟ کہا حضرت فلاں علاقے سے ایک عالم آئے تھے اور وہ عالم ان کی دکان پر اپنی کسی ضرورت سے آئے، انہوں نے کچھ پیسے دینا چاہے تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے پھر بھی منع کیا، آخر وہ عالم جو ہے مجبور ہو گئے، انہوں نے پیسے نہیں دیے. کیا ان کے جانے کے بعد اس شخص نے اتنی غیبتیں کی ان کی کہ دیکھو ہماری دکان میں گھس جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اور مفت کی چیزیں لے جاتے ہیں. لیکن حضرت میں آپ کی بصیرت پر حیران ہوں، فراست پر آپ کی حیران ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا کہ اس کے چھکے چھوڑا دیے. یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر دینا ہے تو اتنا دل ہو، اتنا دل بڑا رکھے کہ پھر اپنی زبان کو بند رکھے. تو میرے پیارے دوستو، یہ تربیت کی وہ باتیں ہیں کہ جس سے انسان کی بندگی کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. تو میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں موت کا وقت آنے والا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کب، کہاں، کس وقت آئے گا. اللہ فرمایا جلدی سے فیصلہ کر لو، ظالم ابھی ہے، فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل دیا. جلدی سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، جلدی سے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو. کسی کا لینا دینا ہے تو لینے دینے کو جلدی ختم کر دو. اگر وراثت تقسیم نہیں کی ہے، یاد رکھنا وراثت تقسیم نہ کر کے ہم مسجد میں، مدرسوں میں حج کر لیں، تبلیغ میں وقت لگا دیں، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا لیں، لیکن میرے پیارے دوستو وراثت تقسیم نہ کر کے وہ جو اس کا وبال ہے، یہ وبال ہمیں جنت میں نہیں جانے دے گا. اس لیے جو مال لینا دینا ہے واپس کرے، ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. کتنی؟ 700 مقبول نمازیں ایک پیسے کے بدلے میں، گویا ایک روپے کے بدلے میں 70,000 ہیں اتنی نمازیں ہمارے پاس، کیا کریں گے؟ اس لیے معاملات کا معاملہ پورا کرے. اسی طرح سے اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے بدتمیزی کا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے. یہاں تک کہ میرے دوستو بات تو بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن اگر بیوی کو بھی ستایا ہے اس سے بھی معافی تلافی کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد وہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا. ہماری داڑیاں، ہماری پگڑیاں، ہماری تسبیحاں یہ ہمیں جنت میں نہیں لے کر جائیں گی. اگر ہم نے مخلوق کے حقوق کے اندر کوئی کمی کی ہے پکڑے جائیں گے وہاں پہ، یہ بیویاں ہی ہمیں نہیں جانے دیں گی. اس لیے امام صاحب کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی کیوں نہ غیبت کروں، کہ میری نیکی اگر جائے کسی اور کے پاس کیوں جائے، میری ماں کو کیوں نہ ملے. اس کو کیوں نہ فائدہ پہنچاؤں؟ اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں تاکہ فائدہ اس کو ملے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما دے. اور میرے مرشد نے فرمایا, مرنے کے بعد جو جاتا ہے یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا. آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آیت پڑھی تھی اور حدیث شریف پڑھی تھی نا, اب تمہید میں ہی سارا وقت گزر گیا, وقت مختصر بھی تھا. انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ کی مسجد کا کیا نام ہے؟ خزرا. خزرا نہیں, یہ لفظ ہے خزرا. کیوں جناب؟ حمرا, سودا, بیضا. لادا یہ خزرا, گنبد خزرا ہوتا ہے, گنبد خزرا نہیں ہوتا. تو مسجد خزرا کے اندر عشاء میں بیان ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے اس حدیث شریف کو اور اس آیت کو, انشاءاللہ وہاں تفسیر اور شرح عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ, یا اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما دیجیے, اپنی فرما برداری والا دل ہم سب کو عطا فرما دیجیے, اپنے ان اولیاء کی محبت دے دیجیے جن کی صحبتوں سے ہمارے دل میں آپ کی محبت, آپ کی معرفت, آپ کا تعلق عظیم پیدا ہو جائے اور ہم آپ کو راضی کریں, آپ کو خوش کریں, آپ کی رضا اور خوشی کے اعمال اختیار کریں اور آپ کے ناراضگی کے اعمال سے توبہ کر کے ان کو 100% چھوڑ دیں. یا اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچا لیجیے, ہماری صورت, ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا ذریعہ بنا, ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ تعالی اخلاقیات کی ترقی کا ذریعہ بنا, شریعت و سنت پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا. سلامتی ایمان, سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان, سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور اپنے کرم سے ہماری تمام جاہد حاجات کو یا اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ